أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. عنوان بصري سے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مدت سے میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو میری دنیا اور آخرت کے امور سے متعلق رہنمائی فرمائے. کسی نے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کروایا. میں مدینہ پہنچا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جس طرح مجھے توجہ کی ضرورت تھی امام نے اس طرح مجھے توجہ نہیں دی. فوراً ہی جناب رسول خدا کی مسجد میں جا کے دو رکعت نماز ادا کی اور صاحب قبر سے توسل کرتے ہوئے یہ دعا مانگی، پروردگار امام صادق کے دل میں میرے حوالے سے نرمی ڈال دے. اگلے دن جب میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے عنوان، حقیقت بندگی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ خدا تم کو تعلیم دے سکے اور تمہارے قلب کو وسعت عطا کر سکے. میں نے عرض کی کہ مجھے حقیقت بندگی کی تعلیم دیجئے. آپ نے فرمایا، یہ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ جان لو کہ العبد لا یملک شیئا، کہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے، حقیقی مالک خدا کی ذات ہے. انسان کو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے خدا کی طرف سے ہے، تو اب کیونکہ حقیقی مالک خدا کی ذات ہے تو انسان کو چاہیے کہ حقیقی مالک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو خرچ کرے، ان کو مصرف کرے، ان کو استعمال کرے، اور جن جگہوں پر خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے وہاں پر رک جائے. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پروردگار متعال نے فرمایا، جو اعمال بھی انسان انجام دیتے ہیں فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں کسی کو بھی وکیل قرار نہیں دیتا، اور اس عمل کو اگر انجام دیا جائے تو وہ فوراً بغیر کسی واسطے کے مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ دیا جانے والا صدقہ ہے. قبل اس کے کہ وہ سائل کے ہاتھ تک پہنچے وہ صدقہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. پھر میں اس مختصر سے صدقے کی ایک اونٹ کے بچے کی مانند پرورش کروں گا، اور قیامت والے دن یہ صدقہ کوئے احد کی مقدار جتنا اس کو واپس لوٹا دوں گا. یہاں پر بعض علماء نے اس مستحب کا ذکر کیا ہے کہ جب کسی فقیر کو صدقہ دیا جائے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھا جائے، کیونکہ اوپر سائل کے ہاتھ کے پہنچنے سے پہلے خدا کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. اس بات کو میں یوں تمام کروں کہ اگر انسان یہ بات باور کر لے، یعنی اس بات پر اس کو یقین آ جائے کہ وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی انداز میں خرچ کریں کہ جس طرح کہ اس کا مالک چاہتا ہے. حقیقت بندگی سے متعلق دوسری چیز جس کا ذکر معصوم نے کیا وہ یہ کہ تم جان لو کہ تمہارا مولا اور آقا تمہاری فکر میں ہے، وہ کبھی بھی تمہیں بھوکا، پیاسا اور ننگا تمہارے حال پر نہیں چھوڑے گا اور تمہارے امور کی اصلاح کرتا رہے گا. ایک مسلمان کے اوپر چھ قسم کے لوگوں کا نفقہ واجب ہے. پہلے اس کے والدین، اگر والدین مستحق ہیں اور ان کا بیٹا صاحب استطاعت ہے. دوسرا اولاد کا نفقہ، تیسرا بیوی کا نفقہ، چوتھا غلام اور کنیز کے اخراجات اور نفقہ، اور پانچواں ان جانوروں کا نفقہ جو اس انسان نے پالے ہوئے ہیں، اور چھٹا ایسے لاچار شخص کو کھانا کھلانا ہے جو بھوک سے ہلاک ہو رہا ہو. البتہ یہ تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے. جب پروردگار اپنے بندوں پر ان افراد کا نفقہ واجب قرار دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زیر تسلط افراد کے کھانے پینے اور دیگر امور کا خیال رکھے، تو کیا پروردگار جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا آقا ہے، تو کیا وہ اس طرف متوجہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کا حق کے بندگی ادا کر رہے ہوں تو وہ ہمارے کھانے پینے اور تمام امور کا خیال نہ رکھے؟ تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس کی حق کے بندگی ادا کر رہے ہوں تو وہ ہمارے کھانے پینے اور دیگر امور کا خیال نہ رکھے؟ اسی طرح روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ چار قسم کے افراد کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص کے جو اپنی بیوی کے حق میں نفرین کرے، ایسے قرض خواہ کی بد دعا مقروض کے حق میں کہ جس نے قرض دیتے ہوئے نہ کسی کو گواہ بنایا اور نہ کوئی چیز رہن کے طور پر اپنے پاس رکھی۔ تیسرا وہ شخص کے جو بلاؤں کے نزول سے پہلے دعا نہیں کرتا۔ چوتھا وہ شخص کے جو ہاتھ پیر ہلائے بغیر گھر میں بیٹھ جائے اور دعا مانگے کہ پروردگار مجھے رزق اور روزی عطا فرما۔ مومنین کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ پروردگار کی ذات کبھی بھی اپنے بندوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتی، مگر یہ کہ وہ مومن یا وہ مسلمان خدا کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو انجام دینے سے کترائے اور ایسے امور کے جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے ان کو انجام دیں۔ جس طرح پروردگار انسان کو اس دنیا میں اس کے حال پر نہیں چھوڑتا اور اس کی فکر میں رہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے اطاعت میں زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ معصیت سے اپنے آپ کو بچایا ہے، روز محشر اور روز قیامت ان کو فراموش کر دیں؟ حقیقت بندگی سے متعلق تیسری چیز کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ تمہارا مولا اور آقا جہاں پر رضایت رکھتا ہے وہاں پر خدا ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں پر خدا کی ناراضگی سے مراد خدا کا عذاب ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا کی رضایت کے حصول میں لگ جاؤ اور اپنے آپ کو خدا کے غضب سے بچا لو۔ اور یہ واضح ہے کہ خدا کی رضایت کا حصول خدا کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، اور خدا کے غضب سے بچنا ہے تو خدا کی معصیت سے بچنا ہے، خدا کی بارگاہ میں گناہ کو انجام نہ دینا ہے۔ انہی امور کی طرف امام علیہ السلام متوجہ کرتے ہوئے یوں دعا فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک فیہ ما یرضیک، اے معبود آج کے دن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جو تجھ کو راضی کر دے، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور پناہ لیتا ہوں میں اس چیز سے کہ جو تجھ کو اذیت پہنچائے، یعنی جو تجھ کو ناراض کر دے، یعنی جس کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيَكَ، اور اے پروردگار آج کے دن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اطاعت کروں اور اپنے آپ کو تیری معصیت سے بچاؤں۔ یا جواد السائلین، اے سائلوں کو بہت کچھ عطا کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔